تو جو ان کے دل کے نعرے ہیں جب تمہارے دل میں منتقل ہوں گے تو تمہارا ایمان ترقی کرے گا. اسی لیے جنت جو بھی جانے نہیں دیا جائے گا, وہ جنت جانے لگے گا غیر رک جاؤ بھی, سب کھلی تھی عبادی وقت کھلی جنتی, پہلے ہمارے خاص بندوں سب کے پاس جاؤ, پہلے ان سے ملو, جنت بعد میں جانا, جنت بھی نہیں جانے دیا جائے گا. یہ لہٰذا پتا یہ چلا میرے شیخ نے فرمایا کہ جنت سے اللہ والے جنت سے افضل ہیں. یہ قرآن شریف ہے, یہ ایسے ہی تصوف کی باتیں نہیں ہے. مولوی بیٹھے ہوئے پوچھنا چاہو پوچھ لینا, یہ ایسے ہی تصوف کی باتیں نہیں ہے. کیوں؟ آپ اس کی دلیل سنیے. یہ تو ترجمہ ہو گیا نا, سب کھلی کی عبادی کہ ہمارے خاص بندوں کے پاس بیٹھو جاؤ, وہ کھلی جنتی جنت بعد میں داخل ہو. اور قاعدہ یہ ہے کہ جو مقدم جس چیز کو کیا جاتا ہے وہ افضل ہوتی ہے, اور جو ہے اس کو مؤخر کیا جاتا ہے. اب اس کی دلیل سنیے, اصلی دلیل دیکھیے کہ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جنت جو ہے مکان ہے, جنت مکان ہے اور اللہ والے اس کے مکین ہیں, یعنی جنت رہنے کی جگہ ہے اور اللہ والے اس کے رہنے والے ہیں, اور مکین افضل ہوتا ہے مکان سے. دیکھ لو کیوں صاحب دلیل کیسی ہے. اور ایک میرے شیخ نے ایک اور بات فرمائی کہ جنت حامل نعمت ہے, جنت جو ہے وہ حامل نعمت ہے, یعنی وہ اپنے اندر نعمتوں کو سموئے ہوئے ہے, اور اللہ والے حامل منعم ہے, یعنی نعمت دینے والے کو اپنے دل میں رکھتے ہیں. تو جنت سے نعمت دینے والا افضل ہے یا نعمت افضل ہے؟ زیادہ اللہ والوں کی قیمت اس کیا کہیں, بیان نہیں کی جا سکتی اس کی جو قیمت ہے. اسی لیے بس اگر اللہ والوں کے سے تعلق کی فکر پیدا کرے, فکر پیدا کرے, جب تک اللہ والوں سے کے پاس نہیں جائے گا وہ ایمان کی وہ چیز نہیں ملے گی, جس کو جو صحابہ کا ایمان جس کو بولتے تھے نا, کہ ان وہی بھی تو تین رکعت مغرب کی پڑھتے تھے, ہم بھی تو تین ہی رکعت پڑھتے ہیں, وہ بھی عشاء کی نماز پڑھتے تھے, ہم بھی وہی پڑھتے ہیں, لیکن کیا بات ہے کہ صاحب جب ایک ہی چیز ہے فرق کیا ہے پھر کس چیز کا؟ وہ چیز جس کا فرق ہے وہ کیفیت احسانی ہے, ان کے دل میں جو اللہ کا تعلق اللہ کی محبت کا جو چیز ہے وہ ان کے پاس ہے, اور آج بھی وہ چیز ملے گی ان کی صحبت سے, اللہ والوں کی صحبت سے, جو سینہ بسینہ آج تک چلا آ رہا ہے. ہاں یہ ضرور ہے صحابی نہیں بنے گا بھائی, یہ یاد رکھ لینا, یہ عقیدہ بھی یاد رکھنا, صحابی نہیں بنے گا. کیوں؟ کیونکہ صحابی بننے کے لیے جس نظر کی ضرورت تھی اب وہ نظر نہیں ہے, وہ نظر نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, زیادہ کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت جو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے کیا وہ صحابی ہے؟ تب حضرت نے فرمایا کہ ہاں لیکن خوابی صحابی ہے. دیکھو ہمارے بزرگ کی باتیں بس کیا کہیں, سبحان اللہ. پانی پلاؤ یار, بلی کو مار دو. بہت وقت بہت کم محسوس ہوتا ہے, ان کی جو عظمت ہے میں بس کیا کہوں گا, وقت کم لگتا ہے وقت, کہ کاش کے وقت ٹھہر جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے معارف کو بیان کرنے کی توفیق دے. اللہ والوں کی قبر و قیمت کیا چیز ہے؟ تراوی میں جو تکلیف ہو اور جتنا وقت لگے سب پہ سب ثواب ہے, تکلیف پہ بھی ثواب اور وقت لگنے پہ بھی ثواب. اور ایک حدیث شریف ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کا سونا بھی عبادت ہے. حضرت گنگوئی نے اس کو بڑی پیاری مثال اور بہت آسان مثال سے سمجھایا, وہ یہ کہ جب بڑھئی ہوتا ہے کارپینٹر, جب وہ لکڑی کا کام کرتا ہے تو کام کرنے کے دوران جب وہ اپنے اوزار کو جو تیز کرتا ہے تو اوزار کا جو تیز کرنا کام تو نہیں ہے لیکن اس کی مزدوری بھی اس کو ملتی ہے, وہ اس کی دہاڑی کے اندر شامل ہوتا ہے, ڈیلی ویجز میں اس پیسہ شامل ہوتا ہے. لہٰذا عالم جو سوتا ہے سونے کے بعد پھر جو عبادت کے لیے ریڈی, پھر جو اللہ کے دین کی خدمت کے لیے جو ریڈی اور تیار ہو جاتا ہے تو اوزار تیز کرتا ہے, اس کو پھر وہی اجر, اس لیے اس کا سونا بھی عبادت ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ اس کا سونا بھی عبادت ہے. حالانکہ تراوی کا حق تو یہ تھا کہ ہم کتنا پڑھتے, جو کہتے ہیں تکلیف ہوتی ہے مولوی صاحب ذرا ہلکا ہاتھ رکھو بہت درد ہوتا ہے, تو بات کا حق تو اتنا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا. آج کل ہم کو ورم تو نہیں آتا, ہاں پیٹ پر ورم آ جاتا ہے, کھا کھا کے پیٹ میں ورم آ جاتا ہے, اتنا افطاری ٹھوستے ہیں کہ پیٹ میں ورم تو آتا ہے, جس کا سوند اٹھا کے دیکھو تو پیٹ میں ورم ہے, پاؤں میں ورم نہیں آتا, یعنی پاؤں نہیں سوجتا, پیٹ تو سوج جاتا. وہ جیسے ایک چیز آتے ہیں تو ان کی سوند اتنی بڑی تھی, تو کسی نے کہا کہ حساب آپ کی توند اتنی بڑی کیوں ہے, یہ توند اتنی بڑی ہے تو اچھا نہیں ہے. تو نے کہا تو بیوقوف ہے, میں نے نفس کے کتے کو مار دیا, اس کی لاش کھل گئی اور اس سے یہ پیٹ بڑھ گیا. میرے شیخ نے سنایا کہ بمبئی کے اندر ایک آدمی تھا, اس کی توند اتنی بہت بڑی تھی, بہت بڑی تھی, اتنی بڑی تھی کہ وہ اپنا استنجا بھی نہیں کر سکتا تھا. تو دو آدمی سب اس مقصد کے لیے تھے جو استنجا اس کو کراتے تھے, اور وہ اس طرح کہ لٹھے کا چھ گز سے کپڑا لیتے تھے اور وہ ایک آدمی وہاں کھڑا, دوسرے کے آدمی پیچھے, اور وہی وہ رگڑتے تھے اور وہ پانی ڈالتے رہتے تھے اور وہی وہ رگڑتے تھے ایسے ایسے. یہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باس میں نقل کی ہی بات کہ وہ ایک آدمی وہاں کھڑا ہوتا تھا کہ یہ بدبو ہوتی تھی نا تو دور کھڑا ہوتا تھا, لیکن وہ رگڑتے تھے. اللہ تعالیٰ اس موٹاپے سے بھی بچا. یہ جو آج پڑھی تھی اس میں ایک بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جب جادوگروں سے مقابلے کے لیے فرعون کے پاس جا رہے تھے تو جادوگروں نے فرعون سے اجازت لی کہ آپ ہم کو اجازت دیجیے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جیسی شکل بنائیں, یعنی پگڑی پہنے اور جو ہے کرتا ویسے ہی لمبا اور لاٹھی اور آسا ہاتھ میں لیں. تو فرعون نے اجازت دے دی اور استحصہ بطور استحصہ یعنی مذاق اڑانے کے لیے کام انہوں نے کیا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑائیں گے. تو میرے مرشد نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو جادوگروں بجائے لڑائی کرنے کے وہ سجدے میں گر گئے اور کہتے کہ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون, کیا ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا رب ہے. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اللہ میاں یہ تو میرا مذاق اڑانے آئے تھے یہ تو, اور آپ نے ان کو ایمان کی دولت دی, یہ تو مجھ سے بطور استحصاء اور میرا مذاق اڑانے کے لیے آئے تھے, آپ نے ان کو ایمان کی دولت دی. تب فرماتے ہیں میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کا جواب یہ تھا کہ موسیٰ تمہاری نظر تو اس بات پر تھی کہ تمہارا مذاق اڑانے آئے تھے اور میری نظر اس چیز پر تھی کہ یہ میرے محبوب کی شکل میں آئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے جو موسیٰ تم حضرت موسیٰ تم ہمارے محبوب ہو, تو ہماری محبت میں یہ گوارا نہیں کیا کہ تمہاری شکل میں جو آئے ہم اس کو محروم کر دیں, اس لیے ہم نے ان کو ایمان کی دولت دی. اور بعد میں فرعون نے ان کو اتنی تکلیفیں دی کہ گردنیں اڑوا دی, ہاتھ پاؤں کٹوا دیے تھے ان کے ان جادوگروں کے, لیکن ایمان کا نشہ وہ نشہ ہے جب چھت چڑھ کے بولتا ہے تو پھر جو ہے وہ اترتا بھی نہیں ہے. حضور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال کو سمجھاتے تھے کہ بھائی تم ایمان کو چھپا لو, یہاں پر تو چھپانا بھی جائز ہے کہ تم وہ مت کہا کرو تاکہ وہ ظالم تم پر جو ہے وہ کیا ضرورت ہے کہ اگر ایمان اندر ہے تو کیا ضرورت ہے آج آ کے نعرے لگانے کی. حضرت بلال نے کہا ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے, میں ایسے ہی کروں گا. لیکن جب مستی چڑھتی تھی پھر آہد کے نعرے مارنا شروع کر دیتی تھی. کیوں کیا بات تھی, وہ اندر جو ایمان تھا وہ مجبور کرتا تھا, جو محبت تھی جو اللہ کا عشق تھا وہ مجبور کرتا تھا کہ آرزو ہے خون ہو یا حسرت تامال ہو, اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے. دادا دوستو اللہ والوں کی شکل بنانا, نیک لوگوں کی شکل بنانے والے پر اللہ کو بہت پیار آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرے پیارے پیاروں کی شکل میں آ گئے. اور وہ کیا, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھے, لیکن داڑھی پوری رکھے. بعض لوگ کچھ اس کے اندر کمی کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولوی کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ابھی ہم آ رہی ہے اور مصروں میں کہتے ہیں پوری نہیں ہے, تو وہ بین المصر بین الملا و مصر رہتے ہیں, یعنی ملا کے بھی ملا کو بھی پٹاتے ہیں مصر کو بھی پٹاتے ہیں, حالانکہ نہ وہ تین میں ہے نہ تیرہ میں. کیونکہ جس کے پاس دو کشتیوں کے درمیان ہو تو دونوں کشتیاں دور ہو جائے تب کیا حال ہوگا. وہ جیسے وہ کیا نام تھا ان کا, مولانا عبداللہ صاحب درخواستی رحمۃ اللہ علیہ, وہ فرمایا کہ کسی سیاستدان کے بارے میں نام نہیں لوں گا, لیکن فرمایا کہتے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایک پاؤں کراچی میں اور ایک جو ہے اسلام آباد میں ہے, تو بھائی پھر تو بیچ والوں کے مزے ہو گئے ہوں گے. وہ خاتون سیاستدان تھی, یہ بھی بتا دوں. تو مولانا کیا فرمایا کہ ایک پاؤں کراچی میں اور دوسرا اسلام آباد میں, وہ خاتون سیاستدان تھی, تب صحیح راستہ سمجھ میں آئے گا. تو فرمایا گیا کہ پھر تو بیچ والوں کے مزے ہو گئے ہوں گے, کیونکہ اس سیاستدان نے خود کہا تھا کہ ہمارا ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر, تب تو یہی ہوگا نا سر. تو لہٰذا کیا کرے, پوری ایک مٹھی داڑھی, ایک مٹھی داڑھی کرے ایک پوری اور تینوں طرف سے, ادھر سے بھی ادھر سے بھی ادھر سے بھی, اور جب ایک مٹھی سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر اپنے ہاتھ میں اپنی مٹھی میں پکڑ کر جو زائد ہے اس کو کٹا لے تو عمل ہو جائے گا. ایک مٹھی سے زیادہ مار کے اور داڑھی کو ایسے پیار, بہت پیاری معلوم ہوتی ہے. اور داڑھی کے کالا نہ کرے, کالے رنگ کا خضاب نہ لگائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو داڑھی کو کالا کرے گا قیامت کے دن اس کا منہ کالا کیا جائے گا, قیامت کے دن اس کا منہ کالا کیا جائے گا. کل قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اور مونچھوں کا مسئلہ ہے, افضل تو یہ ہے کہ بالکل برابر کریں, محبوب کے ہونٹوں کی طرح اپنے ہونٹ کر لیں. مزہ تو کیا ہے کہ محبوب کے ہونٹوں کی طرح اپنے ہونٹ کر لیں, افضل تو یہ ہے. لیکن مونچھے رکھنا جائز ہے, لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ یہ اوپر کا جو کنارہ ہے شفت اولیاء کا طرف آخر, شفت اولیاء یعنی اوپر والے ہونٹ کا آخری کنارہ, یہ کنارہ نہ چھپنے پائے. لیکن سب سے بہتر تو یہ ہے کہ بالکل برابر کر دیں, برابر کر دے گا تو مجھے چبھے گی نہیں, پھر شکریہ تھینک یو ملے گا. اگر زبان سے نہ بھی کہیں تو دل میں تو شکریہ نکل ہی آئے گا. یہ تو ہو گیا مونچھوں کا مسئلہ, ایک بات ہو گئی. اور دوسرا کیا ہے, ٹخنے, ٹخنے کو نہ چھپائے, ٹخنے سے کو کھول کے رکھے. پرتو اچت کا یعنی شلوار کو اوپر کر کے رکھے, ٹخنے جو ہے نا وہ کھولے, چاہے کرتا ہو چاہے پاجامہ ہو چاہے ان کی ہر وہ لباس جو اوپر سے آ رہا ہو, جب کھڑا ہو جب چل رہا ہو, ان دو حالتوں میں ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے. جب بیٹھا ہو لیٹا ہو تو اور رکوع میں ہو سجدے میں ہو, اس صورت میں اگر ٹخنے چھپ بھی جاتے کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن کھڑا ہو جب چل رہا ہو ان دونوں حالت میں ٹخنے نہیں چھپنے چاہیے. لیکن یہ ضرور یاد رکھنا ہے, یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے, ایسا نہ ہو کہ بیویوں کی شلواریں اوپر کروا دی, چلو مولوی نے کہا تھا ٹخنے کھولو, چلو تم بھی ٹخنے کھولو. یہ صرف مردوں کے لیے ہے. اور داڑھی یہ بھی مردوں کے لیے, کیونکہ خدا نہ خاصا اگر بیوی کی داڑھی نکلا ہے وہ سب تو کہے گا کہ بھائی حکیم صاحب مولویوں سے دعا کرائے گا کہ خدا کے لیے دعا کرو اس کی داڑھی اندر چلی جائے, کیونکہ سارا مزہ کرکلا ہو گیا, کرکلا. کیونکہ جب مٹی آتی ہے نا تو کرکر, اس کو کہتے ہیں صاف مٹی کو آنا, کہتے ہیں یار کرکر کرکی آواز آتی ہے, مٹی کو چباؤ نا جیسے کبھی دال چاول میں نکلا ہے تو کیسی کرکر کی آواز آتی ہے, اسی کو بولتے ہیں مزہ کرکرا. تو داڑھی اگر منہ میں آئے گی تو سارا مزہ کرکرا ہو جائے گا, اس لیے یہ حکم مردوں کے لیے ہے. لہذا اللہ والوں کی شکل بنا لیں, اللہ والوں کی شکل بنا لیں, تب کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ کو اس پر پیار آ جائے گا. اور دیکھو کرتا جو کرتا شلوار ہے, شلوار پہلے سے اتنی بنائے, شلوار پہلے سے اتنی بنائے کہ اس کو موڑنا نہ پڑے, کیونکہ جن لوگوں نے شلوار لمبی بنا کر اس کو موڑا تو بے خیالی میں شلوار نیچے ہو گئی. اور ایک میرے شیخ نے فرمایا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر اچانک بھی تخنے چھپ جائیں, اچانک بھی بلا ارادہ غیر اختیاری اور اچانک بھی تخنے چھپ جائیں تو 40 دن کی نمازیں غیر مقبول ہو جاتی ہیں. 40 دن کی نماز جو انسان کتنی محنت سے پڑھتا ہے, وہ 40 دن کی نماز ایک اچانک ذرا ایک لمحے کے لیے ٹخنا چھپا اور نمازیں گئی تھی. بتائیے اتنی محنت کی اور سب صبح حاصل کچھ نہیں, سمجھے نا. لہٰذا شلوار پہلے ایسی بنائے کہ ضرورت نہ پڑے. اور اس کے بعد میرے شیخ نے فرمایا کہ دیکھو جب مجلس میں بیٹھو تو سب سے پہلے کھڑے ہو کر اپنی شلوار چیک کرو, کیونکہ اب مجلس میں بیٹھے تھے تو عرش پہ تھے, اب فرش پہ آ گئے, فرش پہ آنے کے بعد فرش پہ قانون لگیں گے, سمجھ گئے نا. اور کرتا دیکھو یہ جو کالر ہے انگریزی کالر نہ بن رہا ہے, کیونکہ عید کا زمانہ آ رہا ہے نا, پہلے سے بتا دوں نا بھائی, عید کا زمانہ آ رہا ہے, کرتا شلوار جو لوگ سن رہے ہیں اب اس میں یہ کریں کہ کرتا تو بنواتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اگر سنت کے مطابق نہیں ہے تو مقبول نہیں ہے. پھر وہ کہیں گے کہ صاحب اتنی نمازیں پڑھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہ یہی ہوگا کہ سنت کے مطابق جب تک ہمارا عمل نہیں ہوگا فائدہ نہیں ہوگا. کرتا کیا ہے کہ یہ کالر لینا ہے ایسے اس قسم کے, وہ جو انگریزی کالر یہ جو ہے یہ والے ڈبل یہ ایسے والے, وہ نہ بنوائے. سبزی کو بولو کہ بھائی ایسے کالر بنا کے دو ہم کو, اور یہ اس کے اندر آپ تین جو ہے کھلی ہوں, اس کے اندر کف نہ لگے ہوں, کف اس کو اور کیا بولتے ہیں اس کو, وہ بٹن والا جو لگاتے ہیں نا وہ نہ ہو, وہ بھی خلاف سنت ہے, بلکہ آستین کھلی ہو, کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ کا معمول تھا کہ آستین ان کی اتنی بڑی ہوتی تھی کہ وہ اپنا سودا صرف اسی میں ڈال کے اس کو ایسے لے کے آ جاتے تھے, ایسے ایسے پکڑ کے لے آتے تھے. یہ صحابہ پہلا تھوڑی استعمال کرتے تھے. اور وہ حضرت ابو ہریرہ کا تو واقعہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے بغل میں بچی بلی کا بچہ تھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے, تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تمہاری آستین میں کیا ہے, تب انہوں نے عرض کیا کہ اس آستین کے اندر بلی کا بچہ ہے, تب فرمایا انت ابا ہریرہ کہ تم بلی کے بچے کے ابا ہو. تب اس وقت ان کا اصلی نام نہیں جانتے, اصلی نام نہیں جانتے. میرے شیخ نے فرمایا کہ وہ کیا نام ہے ان عالم کا جامع فقیر کن کی لکھی ہوئی ہے, وہ عالم کیا نام جامع فقیر جس کی لکھی ہے, بہت بڑے محدث ہیں, خیر نام ابھی نہیں یاد آ رہا ہے. وہ انہوں نے 35 روایت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الرحمن ثابت کیا ہے, ان کا نام عبد الرحمن ہے 35 روایت سے 35. 35 روایت سے عبد الرحمان ان کا نام ثابت کیا ہے. تو لہٰذا آفین ہو, اور قمیض جو ہے قمیض دیکھو ایسے چوکور ہونی چاہیے, گول نہ ہو, گول دامن نہ ہو بلکہ چوکور ہو. سردی کو جا کے کہہ دو کہ بھائی ایسے سینا, تالا سے بھی جان چھوٹ جائے گی اس کی, اور چوکور بنانا زیادہ آسان ہے, گول میں تو کٹنگ مارنی پڑتی ہے, چوکور آسان ہے, اس کو بولو ایسے بنا کر دو, اور وہ کہے کہ کانا کہانی کرے دوسرا دردی کو بدل لو, پیسے دیتے ہیں کوئی مفت میں تو نہیں سلواتے, اس کو کہہ دو کہ ہم دوسرے سے سلوا لیں گے. سمجھ گئے نا؟ آج میں گاڑی جلدی جلدی چلا رہا ہوں اس لیے کہ ارادہ ہے شیخ کی مجلس میں جانے کا, آج گاڑی ذرا ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تو کوئی چیز نہیں رہے گی, عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. حضرت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ جنت کا ایک دروازہ ہے, اس کا نام ہے ریان. ریان یا ریان کے جو معنی ہیں وہ بہت سیراب ہونے والا, پورا سیراب ریان, یہ اس میں مبالغہ ہے. تو فرماتے ہیں کہ اس میں سے اس دروازے سے صرف جو جنتی داخل ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ جو صرف روزے دار ہوں گے, صرف روزہ رکھنے والوں کے لیے یہ دروازہ ہے, اور قیامت کے دن صرف ان کا داخلہ ہوگا. اور پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھا کرتے تھے, کہاں ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزہ رکھتے تھے, بس وہ سب کھڑے ہوں گے اور اس پکار پر چل پڑیں گے, اور ان کے سوا اس دروازے سے کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. لا يدخل منه احد غيرهم. اور فإذا دخلوا جب وہ داخل ہو جائیں گے, اغلق پھر دروازہ بند کر دیا جائے گا, فلم يدخل منه احد, اس کے بعد اس کے اندر کوئی بھی نہ جا سکے گا. یہ روزے داروں کے لیے خاص بشارت ہے. لیکن دیکھو روزے کے لیے جو جتنی بشارتیں ہیں, تو اذا ثبت الشيء ثبت بلوازمه, یہ فائدہ ہے کہ جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. جیسے اگر کسی کی شادی ہو اور جب شادی کے بعد بیوی کہے کہ ہمیں جو ہے وہ چکن ٹکا بھی لا کے دو, اور ہمیں جو کپڑا لتا لا کے دو, کھانے کا انتظام کرو اور مکان کا انتظام کرو, کہے صاحب یہ کیا بات ہوئی, ہم نے تو شادی ہمیں کہا تھا کہ مزے آئیں گے, یہ کیا کپڑا بھی دو روٹی بھی دو اور یہ بھی دو, تب کیا اس کو ہر کوئی کیا بولے گا؟ کہے گا میاں شادی جب کی جاتی ہے نا, چاہے اس کو نہ بھی کہا جائے لیکن اس سے مراد ہوتی ہے کہ روٹی کپڑا مکان دینا اس کو ضروری ہے, چاہے کوئی کہے نہ کہے, کیوں صاحب ہوتا ہے نا؟ تو صرف یہ تھوڑی ہے, تو لاتا ہے اذا ثبت الشيء ثبت بلوازمه, جب کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو اپنے لوازمات کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. لہٰذا روزے پر جو نعمتیں ملے گی وہ کس صورت میں ملے گی؟ کہ ہم اس کے آداب کا خیال رکھیں. یہ نہیں کہ غیبتیں کر رہے ہیں, بد نظریاں کر رہے ہیں, نماز جماعت سے نہیں پڑھ رہے, ٹی وی دیکھ کر ٹائم پاس کر رہے ہیں. کہتے ہیں ٹی وی دیکھ کر ہم ٹائم پاس کرتے ہیں, وہ ٹائم پاس نہیں ہوتا, فیل ہوتا ہے, فیل. ٹھیک ہے نا دادا؟ اور جو ہے بد نظری سے بچے, جمع نماز پڑھے اور صبر کرے, لڑائی جھگڑا نہ کرے. ٹھیک ہے؟ اب جیسے عجیب بات, ایک تو عجیب بات مشہور ہو گئی کہ اگر روزہ ہو تو دماغ خراب, سب لڑتے ہیں, تو کوئی کہے کہ بھائی نہیں کیا کرے روزہ لگ رہا ہے. ارے یہ کیا بات ہے, روزہ تو صبر سکھاتا ہے, یہ لڑائی جھگڑا کس بات کا ہوا؟ دادا تمہارا دماغ خراب ہے, یہ روزے کا قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ روزہ تو صبر کے لیے ہے, صبر سکھانے کے لیے, نہ کہ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے. اگر ذرا کسی بولے لڑائی جھگڑا, اچھا کوئی نہیں بےچارے کو روزہ لگا, یہ عجیب ایک عجیب غلط سی رسم پر چل پڑی ہے. گویا کہ جس کا روزہ ہو اس کے لیے لڑائی جھگڑا کرنا سب معاف ہے, کیونکہ اس بہانہ یہ ڈال دیا روزہ لگ رہا ہے. ارے میاں یہ تو صبر سکھایا جا رہا ہے کہ جو حلال چیزوں سے منع کیا تو آرام سے زیادہ بچو, لہٰذا یہ صبر کا مہینہ, صبر کرے. یعنی کوئی کچھ کہے بھی تو کہہ دے بھائی میں روزے دار ہوں, اب لڑائی نہ کرے, خود چل پڑے ہیں وہاں سے اور اپنا کام کرے. اور دوسرے حدیث شریف میں فرماتے ہیں كان أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عنه ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم کے ارشاد مبارک ہے, جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے حالت ایمان میں, یعنی مومن نے روزے رکھے اور ثواب کی لالچ میں کہ مجھے ثواب ملے گا, تو کیا فرماتے ہیں کہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اور جس نے تراویح پڑھی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی لالچ میں,
ایمان کی حالت میں اور ثواب کی لالچ میں. لیکن اس میں یہ بھی ہے کہ تمام تورابی کے قواعد اس کا بھی خیال رکھے. یہ نہیں کہ 40 منٹ ڈیڑھ پارہ 40 منٹ میں ختم کر دیا, اور نہ مؤذن کو, نہ پڑھنے والے کو خبر, نہ سننے والے کو خبر کہ کیا ہو رہا ہے, نہ رکوع کی تسبیح, نہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے سجدے, نہ سجدے کی تسبیح پڑی, بس ٹھکا ٹک ٹھکا ٹک ٹھکا ٹک جیسے کمپیوٹر کا بٹن دبایا سب کچھ خود بخود ہونے لگ گیا. تو اس کی رعایت کا خیال کریں, قرآن شریف کی کچھ عظمت کا کچھ تو خیال کرنے کی ذکر کریں, فکر تو کریں تھوڑی سی. تو لادا اس کے کیا ہے, اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دی جائیں گے, اور پھر جو ترابی پڑھنے میں جو تھکاوٹ ہوگی وہ تھکاوٹ سے پھر بھی اجر ملے گا. صحیح ہے نا, زیادہ ان تھکاوٹ کو نعمت سمجھو, یہ بس جو ہو جائے اس کو سمجھو کہ اللہ اس میں کریں گے. اور فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جس نے شب لیلۃ القدر میں عبادت کی ایمان کی حالت میں اور ثواب کی لالچ میں. احتساب کا ترجمہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ثواب کی لالچ میں کیا, کہ ثواب کی لالچ میں کی تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیں. مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی ہیں, یہ انہوں نے قائم کیا. تو حضرت ماں اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے خلفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے, خلیفہ تھے. ان کے بیعت کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے کہ جب انہوں نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے, حاجی صاحب کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک ہے, آپ کب آئے, اچھا مجھے آپ کا انتظار بڑا عجیب ہے. جب انہوں نے حضرت ماں اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی کہ حضرت مجھ کو بیعت فرما لیجیے, تو حضرت نے چار شرطیں لگائیں, چار شرطیں اس کو سنبھالو گا. پہلی جگہ تو میں پیچھے بیٹھوں تاکہ کہیں بیریئر نہ بنا بیریئر. تو حضرت نے چار شرطیں لگائی بیعت کے لیے, اکثر کا ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ کا نورانی قاعدہ کسی سے پڑھیے, کسی قاری سے, اور اس سے سرٹیفکیٹ لا کے دیجیے کہ آپ کا قرآن شریف درست ہے. ایک شرط نورانی قاعدہ دوبارہ پڑھیے. دوسری شرط کہ انہوں نے دورہ پڑھا تھا, یعنی دورہ حدیث پڑھا تھا, تو کہیں اور فرمایا کہ آپ دارالعلوم دیوبند سے دوبارہ دورہ پڑھیے. دورہ حدیث مولویوں کا جو آخری سال ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں, جس کے اندر احادیث شریف کی تمام کتب پڑھائی جاتی ہیں. تو فرمایا کہ آپ دیوبند کے اندر دورہ حدیث دوبارہ پڑھیے. حالانکہ اس وقت ان کے کئی شاگرد تھے اور منطق اور فلسفے کے امام تھے, اور کئی شاگرد کی جماعت تھی ان کو پڑھاتے تھے, لیکن حضرت نے فرمایا آپ دورہ دوبارہ پڑھیے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ میرے کسی خلیفہ سے اصلاحی خطوں کی دعوت کیجیے, اور 40 خطوط اس کو لکھیے, اصلاحی 40 خطوط لکھیے, چاہے ایک دن میں لکھیے چاہے جتنی مدت میں لکھیے, لیکن 40 خط مجھے لا کر دیجیے. 3 شرطیں ہو گئی. اب چوتھی شرط سنو, عجیب ہے وہ تو. چوتھی شرط یہ ہے کہ اپنی بیوی سے NOC لا کر دیجیے, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, یعنی ملا ہمیں آرام سے رکھتا ہے, مارتا نہیں ہے. چوتھی شرط یہ لگائی. چلو بس, کیونکہ جس کو اللہ کی محبت کا چسکا لگ جائے پھر اس کے بعد اس سے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. جیسے حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ پہلے اللہ والوں کے پاس نہیں جاتے تھے, تو انہوں نے کچھ پارٹی آ رہی ہے ذرا آنے میں, حالانکہ مضمون رکنے میں مزہ نہیں آتا. ٹھیک نا, اب ایسے نہ بیٹھے, نیچے بیٹھے, یعنی نیچے سے مراد ہے کہ نیچے ہوتے بیٹھے, کیونکہ پیچھے والے غائب ہو جائیں گے سارے. ایک اور پیچھے بھی آتے ہیں کہ کام ہے. آپ بھی کہیں قریب ادھر قریب آ جائیے سر مجھے سما جائیے آ جا میری آنکھوں میں آ جا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں ہاں بس یہ دیکھو حقیقت میں برکت ہے ماشاء اللہ عالم ہے ان کا اکرام سے آپ کو ثواب ملے گا آپ سب لوگوں سے لیکن آپ بھی نیچے بیٹھیے وہ بےچارے چھپے ہی ہیں وہ یہ ہمارا دوست ہے تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے اللہ والوں کے پاس بھی جایا کرتے تھے اس کے بعد اور علم اتنا زبردست تھا بہت بڑے عالم کہلاتے تھے کہ مڈل ایسٹ میں یعنی شرق اوسط میں ان کے علم کا غلغلہ تھا اور عرب بھی جو ہے وہ ان کے علم سے استفادہ کرتے تھے تو مولانا شبیر علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے ہیں انہوں نے ان کو ایک شعر لکھ کر بھیجا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ کال را گزار صاحب حال شو کال را گزار صاحب حال شو یعنی کال چھوڑو اب زبان چھوڑو اب صاحب حال بنو یعنی جو اپنی جن باتوں کو تم زبان سے کہتے ہو اب اس کو اپنی حالت بناؤ عمل کرو کال را گزار صاحب حال شو لیکن یہ کیسے ہوگا پیشے مرشد کامل پامال شو یعنی کسی مرشد کامل کے سامنے اپنے کو پامال کرو مٹاؤ فنا کرو پامال مال مال مانے مالیدن مالیدن کہتے ہیں ملانے کو اور پا مانے پاؤں یعنی اس کے پاؤں کے نیچے اپنے آپ کو روند دو یہ فنائیت سے اعلیٰ درجہ ہے مطلب یہ کہ اپنی رائے کو فنا کر دو کچھ بھی مت کہو شیخ کی جو رائے ہو اس پہ بس خاموشی سے عمل کرتا رہے کیونکہ جو شیخ پر کی رائے پر اعتراض کرتا ہے وہ فائدہ نہیں ہو سکتا اس کو اب وہ ڈرائیور ہے اب دیکھیے صاحب ایک آدمی سے آپ نے کہا کہ مجھے لاہور لے جانا گاڑی میں تو اس نے کہا ٹھیک ہے اب رائے تھوڑی آگے چلے کہتے کہاں جا رہے ہو میں لاہور جا رہے ہیں یہاں سے یہاں سے کیوں نہیں جاتے کہے گا کہے گا میاں خاموش رہتے تو اس کے بعد تھوڑی دیر گزری اچھا یہ کیا آیا ہاں یار یہ راستہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہاں کیوں نہیں جاتے کہتا ہے تجھے منزل پہ جانا ہی نہیں جانا یہ تو کیا چراغ بازی کر رہا ہے کراچی والوں کے الفاظ دے دیجیے کیونکہ تم مستی کر رہا ہے تم تجھے منزل پہ جانا ہے اگر تجھے منزل پر جانا ہے تو جس لیبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا خاموشی سے اس کی بات مان اور چل پڑ یہ کیا یہ تو بیچ میں بول کبھی یہ بولا ہے کبھی وہ بول رہا ہے تو ایسا شخص منزل پر پہنچ نہیں سکے گا ایسا شخص کبھی بھی منزل پر نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ اس کے لیے شرط جو ہے وہ اتباع ہے لیکن پہلے یہ دیکھو جیسے کلی ہوتا ہے کلی کو جب سامان دیتے ہیں بس کلی آگے آگے بھاگتا جاتا ہے اسٹیشن جائے اور بندہ پیچھے پیچھے دوڑتا چلا جاتا ہے لیکن وہ آپ کو جہاں آپ کی سیٹ ہے وہاں بٹھا دیتا ہے کہتا ہے ٹکٹ نمبر بتاؤ سیٹ نمبر بتاؤ اور بوگی نمبر دے دو اس کے حوالے وہ آپ کو جو آپ کی مقررہ سیٹ ہے وہاں جا کر آپ کو بٹھا دے گا لیکن اس سے کہو یوں کرو یہ نہ کرو کہے گا یہ لو سامان سلام آپ کو سلام کہتا ہوں تو مطلب کیا ہے کہ اپنی کسی بات پر بس خاموش رہے اسی لیے حضرت خواجہ عزیز حسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے مفتی جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا تھا کہ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ یہ ذلیل کا لفظ بڑا ثقیل ہے نا بڑا مشکل لگتا ہے کہ سر ذلیل کیوں ہو لیکن اس کی آگے اس کی شرح ہے یعنی ذلت کیسی ہے پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ یعنی متبع بے ذلیل ہو جاؤ یہ ہے ذلت یہ تو مزیدار ہے اس میں تو کوئی ذلت نہیں ہے کیونکہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی لی فقیری بادشاہت ہو گئی اور تماشا مقتل کو آئے جو وہ تماشا مقتل کہتے ہیں قتل گاہ کو جس جگہ قتل کیا جاتا ہے سب کیا فرماتے ہیں تماشا مقتل کو آئے جو وہ تڑپنے کی لذت سوا ہو گئی کہ جب ہمارا جس کے لیے ہم قتل ہونے جا رہے تھے وہ خود ہمارا تماشا دیکھنے آیا تو تڑپنے کا اور مزہ آ گیا اور ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی تو خواجہ صاحب نے ان سے کیا فرمایا کہ پیش مرشد ذلیل ہو جاؤ یعنی متبع بے ذلیل ہو جاؤ پھر تو تم سچ مچ جمیل ہو جاؤ یعنی حق کے خلیل ہو جاؤ یعنی جب شیخ پہ اعتماد کیا اب کام بند کر لو, جیسا کہے ویسے چل پڑو, پھر دیکھو تم جب آنکھ کھلے گی. میرے شیخ نے فرمایا کہ ایک چونٹی تھی, حضرت حنوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک چونٹی دعا کرتی تھی کہ اللہ میں تیرا گھر دیکھنا چاہتی ہوں لیکن میں بہت کمزور اور بے بس ہوں. وہ کئی برس تک یہ دعا مانگتی رہی. ایک دن اس کو اللہ نے کہ دل میں بات ڈالی کہ ہم کعبہ شریف کے کبوتر کو بھیج رہے ہیں, وہ کبوتر آئے گا تم اس کے پاؤں سے چمٹ جانا اور آنکھیں بند کر لینا. اس کے بعد اللہ نے کبوتر کو حکم دیا کہ ہندوستان کے فلاں جگہ جاؤ, جب وہاں بیٹھا تو چیٹی آگے چپکی اور اس کے پاؤں پہ چپک گئی اور آنکھیں بند کر لی. کچھ دیر کے بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا اللہ کے گھر سامنے. دادا فرماتے ہیں کہ دیکھو تم شیخ پر اعتماد کرو, شیخ پر اعتماد کر کے دیکھو, اس کی باتوں کو سنو, آنکھیں بند کر لو, انشاءاللہ جب آنکھیں کھلیں گی تب پتا چلے گا کہ سب کیا کہے گا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا. اس کو اٹھا دو. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا. ارے تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی, تو کیوں سوتا ہے؟ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. لہذا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو چوٹ لگ گئی, چوٹ جو لگنی تھی لگ گئی. تو تھانہ بھون آیا حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں, اور حضرت کی جب پہلی تقریر سنی تو تقریر سننے کے باہر بعد باہر خانقاہ کے ساتھ باہر ستون پکڑ کر رونے لگے اور کہنے نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم علم کے سمندر ہیں, آج پتا چلا کہ علم تو اس بوڑھے بوریے نشین کے پاس. پھر فرمایا کیا کہ کچھ اس انداز سے تقریر کی, کچھ اس انداز سے تقریر کی, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا, پھر نہ پیدا شبہ باطل ہوا. آج ہی مزہ پایا قرآن میں, آج ہی مزہ پایا قرآن میں, جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا اتنا مزہ آیا. حالانکہ عالم بہت بڑے تھے. اس کے بعد تو بس پھر بیعت ہو گئے, بیعت ہونے کی درخواست کی, لیکن حضرت تھانوی نے فرمایا کہ آپ کو بیعت تو کر لیں گے لیکن ایک شرط ہے. ان سے بھی شرط لگائی اور وہ شرط تھی, اس کی تفصیل کا وقت تو نہیں ہے, لیکن شرط یہ تھی کہ کچھ ان کی جو باتیں تھیں وہ ہمارے بزرگوں کے مسلک کے خلاف تھیں. حضرت نے فرمایا کہ آپ کی فلاں فلاں بات ہمارے بزرگوں کے مسلک کے خلاف ہے, آپ اس سے رجوع شائع کیجئے, یعنی اس سے توبہ کیجئے, لیکن توبہ ایسے نہیں کیجئے العلانیہ تو بالعلانیہ, چونکہ آپ نے یہ کھلم کھلا شائع کیا ہے, لہذا کھلم کھلا اس کا رجوع شائع کیجئے. تو لکھنؤ سے اندر دارالعلوم ندوہ کے اندر سے ایک رسالہ نکلتا تھا جس کا نام تھا المعارف. اس میں مولانا سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر رجوع لکھا اور شائع کیا, اور پھر وہ رسالہ لے کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. حالانکہ کسی بڑے عالم کا اپنی کسی بات سے رجوع کرنا یہ آسان نہیں ہے. کیوں مولانا آسان نہیں نا؟ آج تو اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز کے دوران تو نماز پڑھاتا رہتا ہے, کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگ لیں گے, لیکن لوگوں کو کیا کہیں. ایک صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو نماز کے آخر میں انہوں نے سجدہ سائز کیا, تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ نے یہ سجدہ سائز کیوں کیا؟ تو نہیں کچھ نہیں, وہ تھوڑی سی ہوا نکل گئی تھی, ہوا نکل گئی اس لیے سجدہ سائز. تو بھائی ہوا تھوڑی ہو یا زیادہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا. ہاں بعض لوگ ایسے ہیں کہ دن کا وضو نہیں ٹوٹتا, کیونکہ ان کے یہاں شرط ہے کہ جب تک ایٹم بم کی آواز نہ آئے وضو نہیں ٹوٹتا. یا خوشبو اتنی زیادہ ہو کہ پوری مسجد والے اس سے فیضیاب ہو جائیں, یہ دو شرطیں ہیں, یا تو ایٹم بم کی دھماکے کی آواز ہے یا خوشبو اتنی زیادہ ہو کہ پوری مسجد والے فیضیاب ہو جائیں اور کہیں کہ اے ہوا تو اے گانا میں اس قدر خوشبو ہے کیوں, اے ہوا تو اے گانا میں اس قدر خوشبو ہے کیوں, سخت حیرت ہے سب کی ناک پر انگلی ہے کیوں. آؤ میاں آؤ, شاباش بابر میاں, تم کہاں ہو؟ اس طرف آؤ. چلو تو لہٰذا وضو جو ہے اسے ٹوٹ جاتا. تو علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے رجوع شائع کیا اور لے کر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے. وہ رسالہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رسالہ دیکھا, حضرت رونے لگے. حضرت نے فرمایا کہ اگر اخلاص سیکھنا ہو تو علامہ سید سلیمان ندوی سے سیکھ, کیونکہ انہوں نے اپنی اللہ کی خاطر سے اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیا. کیونکہ ایک مرتبہ کوئی بات کہہ دے اس سے رجوع کرنا آسان نہیں ہے,
کہتے ہیں کہ چھوڑو یار اب جو ہوگا دیکھا جائے گا, لیکن انہوں نے اللہ کی محبت کا چوٹ جس کو لگ جائے پھر وہ اپنی عزت کی پرواہ نہیں کرتا. دادا حضرت بھی رونے لگے پھر بیعت فرما لیا. اور ان کے شعر بھی عجیب ہے, میرے شیخ نے سنائے کہ جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز, جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز, روز روز یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا, روز روز یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا. اگر خدا نے چاہا تو تیری محفل کا ہر چراغ, اگر خدا نے چاہا, اپنے شیخ کی خدمت میں یہ پیش حضرت خانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ اگر خدا نے چاہا تو تیری محفل کا ہر چراغ جلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے گا. دادا آج دیکھو اللہ کا شکر ہے تھانوی مسلک اب بھی زندہ ہے, آپ یہاں پہ ہم بھی تو تھانوی ہیں, میں خود بھی تو تھانوی ہوں. اب دیکھو آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ سلسلہ یہاں پہ ہے, اب تو الحمدللہ اس علاقے میں یہ چل پڑا ہے, اللہ کا شکر ہے لوگوں کو اس سے کچھ مناسبت ہوتی جا رہی ہے. ہاں کچھ معترضین بھی ہیں, لیکن معترضین کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جب چودھری رات کا چاند نکلتا ہے تو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس رات چودھری رات کا چاند ہوتا ہے اس رات کتے بہت بھونکتے ہیں, ساری رات بھونکتے رہتے ہیں ساری رات, لیکن چاند اپنی رفتار کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے کم نہیں کرتا, وہ چلتا رہتا ہے. تو کہتے ہم کو کیا, یہ بھونکتے ہیں تو بھونکتے رہتے. اب کتے کے بھونکنے سے ایک یاد بات یاد آ گئی, اب وہ بھی سن لو لگے آ کے. ایک صاحب اپنے کسی دوست نواب صاحب کے مہمان ہوئے, جب رات کو لیٹے تو کھڑکی کے پاس کتوں نے آ کر بھونکنا شروع کیا, رات بھر بھونکتے رہے. صبح تو ان کی آنکھیں لال, صبح میزبان سے کہا نواب صاحب یہ کیا ہے, رات بھر میں ایک پل کو سو نہیں سکا, اتنا کتوں نے بھونکا کہ میں تو بس پریشان ہو گیا. نواب صاحب نے کہا بھائی ہمارا بھی یہی حال ہے, ایک سال ہو گیا یہ کم وقت یہاں سے جاتے نہیں, ہمیں تو پریشان ہیں ہم. تو اس نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو میں ان کا کچھ علاج کر دوں. میں نے کہا ٹھیک ہے منظور ہے. اب اگلی رات کو جب نواب صاحب سونے کے لیے لیٹے, بھول گئے باتوں, تو تھوڑی دیر لیٹے تو بات لیٹے تو نیند کے نیچے سو جائے تو کتوں کے بھونکنے کی آواز ہی نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا یار کیا عجیب بات ہے, کتے بھونک نہیں رہے. کھڑکی سے جا کر دیکھا کہ کتے کھڑے تو ہیں آسمان کی طرف منہ اٹھاتے, کیونکہ جب کتا بھونکتا ہے تو منہ اوپر کر کے بھونکتا ہے ایسے بھو 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 ایسے کرتا ہے. تو اب وہ جو ہے منہ تو کھولتے ہیں لیکن آواز نہیں نکلتی. تب بڑے حیران, خیر رات کو سو گئے, بڑے اطمینان سے سوئے, بڑی سکون آیا. صبح اس سے پوچھا کہ یار تم نے کچھ کیا تھا ان کے ساتھ؟ کچھ بھی نہیں, کہا یہ تو ایک رات کی بات ہے. کہا بتا دو بھائی ہمارے بھی کام آئے گا. اس نے کہا بات یہ کہ جب کتا بھونکتا ہے تو بھونکنے کے لیے وہ جو پاور نیچے سے لیتا ہے, نیچے سے اس کی رگڑ لگتی ہے تو اوپر بھونک کی آواز نکلتی ہے. تو کہا میں نے نیچے تھوڑی سی گریس لگا دی سب سے, اب جب وہ پاور رگڑنے لگتا ہے تو پھسل جاتا ہے, ذرا منہ تو کھلتا ہے بھونک نہیں سکتا. لہٰذا اس طرح وہ ذات پر وہ کچھ بھی نہ ہو, نکاح ارگیس کی ترقی. تو مولانا کیا فرماتے ہیں کہ چودھری رات کا جو چاند ہے وہ چلتا رہتا ہے, وہ اپنی رفتار کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے کم نہیں کرتا. لہٰذا فرمائے کہ جو دین کا کام کر رہا ہو معترضین کے اس سے نہ رکے, اپنا کام کرتا رہے اپنا کام کرتا رہے. اور کیا کہے, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا, کوئی جیتا کوئی مرتا ہی رہا, عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. لہٰذا وہ اپنا کام نہ چھوڑا. خیر سنا رہا تھا کہ مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ جو چار چھتے لگائی حضرت نے, نمبر ایک کیا کہ نورانی پیدا کرو. لادا گئے عالم, بہت بڑے عالم, لیکن قاری کے پاس گئے, اس کا سرٹیفکیٹ لکھایا کہ بھائی میں نے حروف ٹھیک کیے, اس کے بعد سرٹیفکیٹ لکھوا لیا. پھر اس کے بعد دیوبند میں جا کر پورے ایک برس دوبارہ پورا دورہ پڑا کہ حضرت کی شرط تھی, حضرت خانوی کی چار شرطوں میں سے دوسری شرط, پھر تیسری شرط یہ کی کہ اب 40 خطوط لکھے اور 40 خطوط جمع کیے. اس کے بعد اپنی بیوی سے بھی کہا کہ بھائی تو بھی مجھے این او سی دے دے, پھر میں تجھے مارتا نہیں ہوں ستاتا نہیں ہوں, کیونکہ حضرت نے شرط لگائی تھی نا کہ اپنی بیوی سے بھی این او سی لے کے آنا. یہ چار شرطیں پوری کی, اس کے بعد وہ شرطیں لے کر یہ سب حضرت کی خدمت میں حاضر ہو, تب حضرت نے ان کو بیعت کیا. ایسے نہیں جو اللہ والے بنتے ہیں ایسے تھوڑی بنتے ہیں, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل, رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے تب کہیں جا کے بن پاتا ہے دل. ایسے تھوڑی مفت کی مل جائے گی,
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس سے اپنے دین کے کام لینا ہے ہر ایسے ہی تھوڑی آئے نظارے کو اٹھا کے کھڑا کر دیں گے. پہلے اس کی بڑی رگڑائی ہوتی ہے, بڑی گھسائی ہوتی ہے, تب کہیں جا کے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دین کے کام کے لیے بھیجتے ہیں, چلو اب تم دین کا کام کرو. پھر قوم کو, کسی کو قطب, کسی کو غوث, کسی کو ابدال, سب یہ سب ملتا ہے, بنا دیا کہ جاتے کہ جاؤ کام کرو, ایسے نہیں ملتا. تو حضرت سنا یہ رہا تھا کہ جب خواجہ یہ مفتی محمد حسن صاحب, ہم لوگ سری جہاں سے بات چلی تھی, اصل بات تو اب آئے گی, مفتی محمد حسن صاحب امرتسری رحمت اللہ علیہ نے وہ حضرت کی خدمت میں 40 دن گزارنے کے لیے آئے. 40 دن تو 40 جب چلے پر تھے تو گھر سے خط آیا کہ بیوی بیمار, بچے بیمار, اور فلاں بیمار, اور یہ پریشانی وہ پریشانی, پریشان ہو کے حضرت کے پاس آئے. تب حضرت نے ان سے فرمایا کہ مولوی صاحب آپ تو منطقی آدمی ہیں, آپ کیا گھبراتے ہیں؟ فرمایا کہ دیکھو قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ نے کہ آپ فرما دیجئے کہ لن یصیبنا, کہ ہرگز ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی, الا ما کتب اللہ لنا, لیکن وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا. اور لیکن کیا ہوا مولانا, ارے مصیبت جتنی طرف سے آ رہی ہے وہ ہمارا مولا ہے, یعنی انت مالکنا و سیدنا و متولی امورنا, کہ وہ ہمارا مالک بھی ہے, ہمارا کاموں کو بنانے والا بھی ہے, اور ہمارا آقا بھی ہے. تو سوچو جو مالک آقا اور جو کام بنانے والے کی طرف سے مصیبت آئے گی تو وہ مصیبت عذاب کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. اس لیے حضرت خامنی نے فرمایا کہ یا لنا کا جو لام ہے یہ نفع کے لیے ہے, اگر ضرر کے لیے ہوتا تو یا علینا ہوتا, لنا نہ ہوتا پھر علینا ہوتا, اگر ضرر مقصود ہوتا. فرمایا کہ یہاں نفع پہنچانا مقصود ہے, اس لیے اللہ نے لنا کا لام لنا فرمایا, ورنہ علینا فرماتے. یہ لنا جو ہے یہ بتاتا ہے یہ نفع کے لیے. تو پھر حضرت نے فرمایا کہ دیکھو مفتی صاحب اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو 4 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پروبیبلٹی, اسٹیٹسٹکس میں پڑھتے ہیں, پروبیبلٹی کے اندر 4 کی شرطیں ہوتی ہیں نا, اب اس کے اندر 4 پروبیبلٹی نکل سکتی ہے, 4 شکلیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو مصیبت دے اور اللہ اس سے فائدہ اٹھائے, کیا ہمارا فائدہ ہوا, یعنی کسی کی کاروبار فیل کیا تو جو پیسہ آیا وہ جمع کر لیا, کہ فرشتوں کو بھی تو روٹی کھلانی ہے, آج کل کیونکہ کھجور بھی ہے تو چونکہ ایران کی کھجور ذرا مہنگی ہوتی ہے وہ کھلانے میں ان کو وہ زیادہ لگے گا, تو نہیں, اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے, اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے نفع نہیں لے سکتا. ماں اور عید المن ہوں میں رسک دن مما اور عید وی تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ تم سے رسک لے یا کوئی لالچ کر. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتين, اللہ تو خود رزاق ہے, وہ طاقت والا ہے, اور اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں کی محتاج, ان چیزوں کا محتاج نہیں. اچھا دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے آدھا نفع اللہ کا ہو آدھا بندے کا ہو, چلو 50-50, پیار کا وعدہ 50-50, آدھا آدھا 50-50, تڑرم تڑرم. ٹھیک ہے نا, تو کیا یا مطلب کہ آدھا بھائی تم کو مصیبت دی آدھی تم نفع لے لو, آدھا ہمارا شیئرنگ کریں گے, پارٹنر بن جاتے ہیں. تو یہ جو مصیبت ہے کوئی تو کام ہے, جو اللہ نے جو کام دیا کوئی تو فائدہ ہوگا نا, دادا آدھا میرا آدھا تیرا, چل بھائی پارٹنرشپ ہو گئی. اللہ تعالیٰ مخلوق سے پورا نفع لینے سے بھی دینے آتا ہے اور تھوڑا نفع لینے سے بھی دینے آتا ہے. تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ نہ مخلوق کا نفع ہو نہ اللہ کا نفع ہو, کسی کو کھانسی دے دی, کسی کو بخار دے دیا, کسی کو نزلہ دے دیا, کسی کی ٹانگ توڑ دی, کسی کے گردے فیل کر دیجیے, کسی کو ایکسیڈنٹ میں مار دیا, اور بس اندھیر نگری چوپٹ راج, اندھیر نگری چوپٹ راج. اللہ تعالیٰ فضول کام, اللہ تعالیٰ فضول کام, جس اللہ نے ہم کو فضول کام کرنے سے منع کیا وہ خود فضول کام کرے گا, یہ لگ رہا ہے, یہ بھی ناممکن ہے, 3 صورتیں ناممکن. اب چوتھی صورت آئے گی, یہ پروبیبلٹی صحیح پڑھی ہے نا یہ انجینئرنگ میں, یہ اب چوتھی صورت یہ ہے کہ صرف اور صرف یہ صورت ہے کہ اس میں 100% بندے کا نفع ہے, 100% بندے کا نفع ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بندے کو مصیبت دی ہے اس میں بندے ہی کا نفع ہے. لہٰذا حدیث شریف اس کا دلالت کرتی ہے, دال ہے حدیث شریف دلالت کرتی ہے کیا, کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کل وہ حدیث کیا ہے, کل مایوس المومن, ہر وہ چیز جس سے مومن کو اذیت پہنچے فلہو اجر, اس پر اس کو اجر اور اجر ملے گا. ہر وہ چیز یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی چپ جائے, اگر کانٹا بھی چپ جائے اس پر بھی اجر ملے گا, اگر گرمی لگ رہی ہے اور گرمی سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے اس پر بھی اجر ملے گا, یہاں تک کہ اتنا اجر ہے. لہٰذا گھبرا ہے نہیں, روٹی کھانے میں تھوڑی دیر ہو گئی روٹی نہیں مل رہی, پریشان ہے, اس پریشانی کا بھی اجر ملے گا. صبح سے شام تک جو روزہ رکھا ہے ہر ہر لمحے کا اجر الگ ہے, روزے کا ثواب الگ, نماز و ذکر تلاوت الگ, لیکن ہر ہر لمحہ جو اس کو جتنی تکلیف ہو رہی ہے, جس کو جتنی زیادہ تکلیف ہے اس کو اتنا زیادہ اجر ملے گا. تو لہٰذا کیا گھبرانا, لہٰذا اللہ کی طرف سے ہمارے لیے نفع ہے. بلکہ آتا ہے کہ جب قیامت کے دن جب مصیبتوں پہ اجر ملے گا تب کہے گا کہ کاش دنیا میں میری دعا کوئی دعا قبول نہ ہوئی. اللہ جب بے انعام و انعامات و اکرامات مانگیں گے, لیکن مصیبت مانگنا جائز نہیں ہے, یہ بات یاد رکھنا, مصیبت مانگنا جائز نہیں ہے. ہاں جب مصیبت آ جائے تب کیا کرے, رضا بھی سزا اللہ کے فیصلے پر راضی رہے کہ اللہ یہ تیری طرف سے ہے, آپ میں اس پر راضی ہوں. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے, آپ فرض نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ ہے بھائی نہیں چھوڑ سکتے, تو یاد رکھو ان اللہ یہ دیکھو یہ ضرور وہ ہوگا. تو لہٰذا اللہ ہر اس مصیبت پر انسان کو اجر اور ملتا ہے اجر. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے الحمدللہ فرض ہے, اسی طرح سے اللہ کی مرضی پر راضی رہنا یہ فرض ہے. کیونکہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, لہذا اللہ کی مرضی پر اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا یہ فرض ہے. اور اگر فیصلے پر راضی نہ ہوگا تو اللہ کے فیصلے پر راضی نہ ہونا یہ کفر ہے. کفر صاحب یہ کیوں کیا, یہ کیوں کیا, جس نے یہ کہا یہ کیوں کیا تو گویا کہ اس نے اللہ کے خلاف کیا نا, تو اللہ کے خلاف کرنا یہ کفر ہے, لہٰذا اللہ کے فیصلے پر راضی رہو. یہی مضمون میں مضمون کو شوق سنانا چاہتا تھا لیکن میرے مولا نے کہا کہ تم یہ مضمون سناؤ, یہ زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہو. کچھ حال آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت مانگے, دعا مانگے, اللہ میری مصیبت کو ٹال دے, میری پریشانی کو ٹال دے, لیکن اللہ کی کہے کہ اللہ میں تیری مرضی پر راضی ہوں. ٹھیک ہے, سامان نہیں کہتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں آواز نہیں آتی. تو ایک مسئلہ یہ ہے